كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون
جیسا کہ آپ کے رب نے اے نبی آپ کے گھر سے مصلحت کے ساتھ آپ کو روانہ کیا اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس کو گراں سمجھتی تھی، وہ اس مصلحت میں بعد اس کے کہ اس کا ظہور ہو گیا تھا آپ سے اس طرح جھگڑ رہے تھے کہ گویا کوئی ان کو موت کی طرف ہانکے لیے جاتا ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں، اور تم لوگ اس وقت کو یاد کرو جبکہ اللہ تعالیٰ تم سے ان دو جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ کرتے تھے کہ وہ تمہارے ہاتھ آ جائے گی اور تم اس تمنا میں تھے کہ غیر مسلح جماعت تمہارے ہاتھ آ جائے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اپنے احکام سے حق کا حق ہونا ثابت کر دیں اور ان کافروں کی بنیاد کو قطع کر دیں تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دیں، گو یہ مجرم لوگ ناپسند ہی کریں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے۔ جنگ بدر کا پس منظر اور دیگر تفصیلات، مفسرین نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ کما اخرجک میں کما کے آنے کا کیا سبب ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ آیت زیر ذکر میں تشبیہ دی گئی ہے مؤمنین کے باہمی صلح کے ساتھ ان کے اتقاء رب اور اطاعت رسول کے بارے میں۔ چنانچہ بات کا ڈھنگ یوں ہوتا ہے کہ جیسا تم نے غنیمتوں کے بارے میں اختلاف کیا تھا اور لڑ پڑے تھے اور اللہ تعالیٰ نے تمہارا فیصلہ چکا دیا تھا اور تم سب سے چھین کر تقسیم کا حق رسول اللہ کو دے دیا تھا اور رسول اللہ نے عدل اور مساوات کے ساتھ تقسیم کر دی تھی اور یہ بات تمہاری مصلحت کاملہ کی خاطر تھی، اسی طرح اس موقع پر جب دشمنوں سے لڑنے کے لیے تم کو مدینے سے نکلنا پڑا تو شوکت و جاہ والے بڑے لشکر سے لڑنا تمہیں ناپسند ہوا۔ یہ بڑا لشکر وہ تھا جو اپنے ہم مذہب کافروں کی مدد اور شام کو گئے ہوئے قافلے مال تجارت کی حفاظت کے لیے مکے سے نکل آئے تھے، اور اس جہاد کو ناپسند کرنے کا یہ نتیجہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی جنگ سے تمہیں دوچار کیا اور پہلے سے بغیر کسی قرارداد جنگ کے دشمن سے تمہیں بھڑا دیا اور نتیجے میں تمہیں نصرت و ہدایت بخشی، جیسا کہ اللہ نے فرمایا قتال تم پر فرض کیا جاتا ہے اور یہ تمہیں ناپسند ہے، لیکن یہ بہت ممکن ہے کہ تم کسی بات کو ناگوار سمجھو اور دراصل تمہاری بھلائی اسی میں ہو اور تم کسی بات کو ناپسند کرو اور در حقیقت نتیجے میں وہ تمہارے لیے مضر ثابت ہو۔ تمہاری بہتری کا علم تمہارے اللہ تعالیٰ کو ہے، تم کو نہیں۔ بعض نے اس تشبیہ کے یہ معنی بتائے ہیں کہ جس طرح تمہارے اللہ تعالیٰ نے حق طور پر تم کو مدینے سے باہر نکلنے میں کامیاب کیا ہے، حالانکہ بعض مؤمنین اس خروج سے ناراض تھے لیکن انہیں آنا پڑا، اسی طرح وہ جنگ سے باز رہنا چاہتے ہیں اور تم سے اختلاف رائے رکھتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کی حقانیت ان پر ظاہر ہو چکی تھی۔ مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ معنی ہے کہ جس طرح مدینے سے مجبوراً تم لوگ نکلے اسی طرح امر حق میں وہ رسول سے جھگڑتے ہیں۔ سدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ آیت بدر کی لڑائی میں نکلنے کے بارے میں نازل ہوئی، یجادلونک فی الحق بعدما تبین۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے نبی، یہ مؤمنین آپ سے لڑنے کی نیت سے انفال کے بارے میں سوالات پیدا کر رہے ہیں، جیسا کہ بدر کے روز بھی انہوں نے آپ سے مجادلہ کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ آپ تو ہمیں قافلے سے نمٹنے کے لیے لے کر نکلے تھے، ہم کو گمان بھی نہ تھا کہ ہمیں جنگ کرنا پڑے گی اور نہ ہم جنگ کے لیے تیار ہو کر گھر سے نکلے تھے۔ میں کہتا ہوں، یعنی ابن کثیر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے ابو سفیان کے قافلے کی راہ روکنے کے لیے نکلے تھے، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ یہ قافلہ ملک شام سے قریش کے لیے بہت سامان لے کر روانہ ہو چکا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو آمدہ کیا اور 310 سے کچھ زیادہ آدمی لے کر نکل کھڑے ہوئے اور چشمہ بدر کی راہ پر ساحل کی طرف چل پڑے۔ ابو سفیان کو رسول اللہ کے حملہ کرنے کی خبر ہو چکی تھی، جو اس قافلے کے اس وقت سردار تھے اور مشرک تھے، ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے۔ انہوں نے دمدم بن عمرو کو مکہ بھیج کر اہل مکہ کو مدینے والوں کے ارادے سے آگاہ کیا. مکے والے تقریباً 1,000 آدمی لے کر نکلے. ابو سفیان قافلے کو سیف البحر کی طرف سے لے کر نکل گئے اور صاف بچ گئے. اب مکے کا یہ 1,000 لشکر بڑھتا رہا حتیٰ کہ چشمہ بدر کے پاس آ کر پڑاؤ ڈالا. اب مسلمان اور کافر بغیر اس کے کہ پہلے سے کوئی قرارداد جنگ ہو آپس میں گت گئے, کیونکہ اللہ پاک مسلمانوں کا بول بالا کرنا چاہتے تھے اور حق و باطل کے درمیان ایک فیصلہ کن جنگ اللہ تعالیٰ کے پیش نظر تھی, جیسا کہ یہ بیان عنقریب آنے والا ہے انشاءاللہ. غرض یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی کہ مکے سے ایک بڑا لشکر ان سے لڑنے کے لیے نکلا ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی بھیجی کہ دو میں سے ایک چیز آپ کو ملے گی, یا تو قافلے کو لوٹ لیں یا اس لشکر سے لڑ بیٹھیں, دونوں نہیں ملیں گے, کسی ایک کو اختیار کر لیں اور اس میں کامیاب ہو جائیں. مسلمانوں میں سے اکثر کی یہ رائے تھی کہ قافلے کو لوٹ لو اور چل دو, بغیر جنگ کے بہت سا مال مل جائے گا, جس کی حکایت اللہ پاک نے یوں فرمائی ہے کہ تم اے مسلمانوں چاہتے ہو کہ دونوں میں سے وہ صورت پسند کریں جو شوکت والی نہ ہو, یعنی قافلے سے نمٹ لیں, اور اللہ تعالیٰ کا تو ارادہ یہ تھا کہ حق ظاہر ہو کر رہے اور مکے کے کافروں کا قلعہ قمع ہو جائے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم مدینے میں تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ ابو سفیان قافلہ لے کر آ رہے ہیں, تم لوگ کیا کہتے ہو, کیا اس قافلے کی راہ روکنے کے لیے ہم نکل پڑیں؟ ممکن ہے کہ تم لوگوں کو بہت کچھ مال و دولت مل جائے. ہم نے عرض کیا ضرور چلنا چاہیے, چنانچہ ہم سب نکلے اور ایک یا دو روز چلتے رہے. اب رسول اللہ نے فرمایا کہ اچھا, ان کافروں سے جنگ کرنے کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ انہیں اس بات کی خبر ہو گئی ہے کہ تم قافلے کے خیال سے نکل چکے ہو. مسلمانوں نے کہا کہ اللہ کی قسم, ہم میں دشمن کے اتنے بڑے لشکر سے لڑنے کی طاقت نہیں, ہم جو نکلے ہیں تو صرف قافلے کو لوٹنے کے خیال سے چل پڑے ہیں. رسول اللہ نے دوبارہ یہی سوال کیا, پھر ہم لوگوں نے یہی جواب دیا. اب مقداد ابن عمرو رضی اللہ عنہ نے کہا, اے اللہ کے رسول, ہم اس موقع پر ایسا نہ کہیں گے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ اے بنی اسرائیل, کون ہے جو میرے ساتھ اس لشکر سے نبرد آزما ہونے کے لیے چلے؟ تو بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ اے موسیٰ, تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور دشمن سے لڑو, ہم یہیں بیٹھے تمہاری واپسی کے منتظر رہتے ہیں. ہم گروہ انصار نے تمنا کی اور کہا, اگر ہم بھی وہی کہتے جو مقداد رضی اللہ عنہ نے کہا تو یہ بات قافلے کا مال عظیم مل جانے سے بھی ہمیں زیادہ پسند ہوتی. چنانچہ یہ آیت اتری کہ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق. ابو وقاص لیثی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف سب کو لے کر نکلے اور مقام روحہ میں پہنچ کر لوگوں کے سامنے خطبہ دیا اور کہا, تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا, اے اللہ کے رسول, ہمیں علم ہو چکا ہے کہ یہ کفار یہاں یہاں تک پہنچ گئے ہیں. پھر رسول اللہ نے فرمایا, تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ اب کی مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرح جواب دیا. رسول اللہ نے پھر اور ایک بار یہ سوال کیا تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا, اے اللہ کے رسول, آپ کی مراد ہم سے ہے, اللہ تعالیٰ کی قسم, میں نے کبھی برک الغماد گیا ہوں, نہ مجھے اس کی راہ کا علم ہے, لیکن اگر آپ یمن کے برک الغماد تک بھی جائیں تو بھی ہم آپ کے ساتھ چلیں گے, اور امت موسیٰ یعنی بنی اسرائیل کی طرح نہ کہیں گے کہ تم اے موسیٰ جاؤ اور تمہارا رب جاؤ, لڑو, ہم یہیں پر بیٹھے تمہارا ساتھ دیں گے. ممکن ہے کہ آپ نکلنے کے وقت کسی اور گھر سے نکلے ہوں, پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کوئی دوسری صورت پیدا کر دی ہو, تو رسول اللہ جو صورت چاہیں اختیار کریں, جو رسول اللہ کا ساتھ دینا چاہتا ہے دے, اور جو رسول اللہ سے ٹوٹنا چاہتا ہے ٹوٹ جائے, جو چاہے آپ کا مخالف بن جائے اور جو چاہے آپ سے صلح کر کے رہے. ہمارا مال جو کچھ ہے رسول اللہ سب لے سکتے ہیں. سعد رضی اللہ عنہ کے اسی قول کی بنا پر وہ آیت اتری. ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے لیے مشورہ کیا اور پھر قریش کے لشکر سے جنگ کا حکم دیا تو مسلمانوں کو یہ جنگ ناپسند تھی, اسی لیے آیت اتری تھی کہ ان فریق من المؤمنین لکارہون, یعنی بعض مؤمنین کی یہ مرضی نہیں ہے اور حق بات ظاہر ہو جانے کے بعد بھی یہ تم سے بحث کرتے ہیں. وہ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ جنگ کریں گے تو گویا موت کی طرف کھینچے جا رہے ہیں. مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فی الحق سے مراد فی القتال ہے. محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ لکاریہون سے مشرکین کے ساتھ ہی جنگ کی ناپسندیدگی مراد ہے. سدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بعد ما تبینا کا مطلب ہے کہ یہ ظاہر ہو جانے کے بعد کہ آپ حکم رب کے سوا کسی بات کا اقدام اے نبی نہیں کرتے, پھر بھی رسول کی رائے کے خلاف کرتے ہیں. ابن زید رحمہ اللہ یجادلونک فی الحق بعد ما تبینا کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس سے مراد مشرکین ہیں, یعنی مشرکین حق بات کے بارے میں مجادلہ کرتے ہیں گویا کہ وہ موت کی طرف کھینچے جا رہے ہیں جبکہ انہیں اسلام کی دعوت دی جا رہی ہو, اور یہ کہ ایسی مذموم صفت سے مؤمنین متصف نہیں ہو سکتے, اور یہ صفت اہل کفر ہی کی ہو سکتی ہے. ابن جریر رحمہ اللہ کا اس پر یہ اعتراض ہے کہ ابن زید رحمہ اللہ کا یہ قول کوئی وقعت نہیں رکھتا, کیونکہ الفاظ یجادلونک فی الحق سے پہلے سیاق عبارت اہل ایمان سے متعلق ہے, اور جو الفاظ اس کے بعد ہیں ظاہر ہے کہ وہ اسی کی خبر ہوگی. سچ تو یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہی کا قول درست ہے کہ اس سے مراد مؤمنین ہی ہیں. ابن جریر رحمہ اللہ نے اسی قول ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تائید کی ہے, یہی حق ہے اور سیاق کلام اسی کی تائید کرتا ہے. اللہ کے اس قول کے معنی تودون ان غیر ذات شوکتی تکون لکم یہ ہیں کہ تم یہ چاہتے تھے اے مسلمانوں کہ وہ چیز حاصل کریں جس میں نہ کوئی مدافعت ہے نہ قتال ہے, یعنی ابو سفیان کے قافلے کو لوٹنا, حالانکہ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے تھے کہ تم کو ایسی جماعت سے بھیڑا دیں جو جاہ و شوکت والی ہو اور اس سے جنگ واقع ہو تاکہ اللہ تعالیٰ تم کو ان پر کامیابی بخشے اور اللہ تعالیٰ کے دین کا غلبہ ہو, کلمہ اسلام بلند ہو. اللہ تعالیٰ کے سوا عاقبت امور سے کوئی واقف نہیں, حسن تدبیر کا مدبر اللہ تعالیٰ ہی ہیں, اگرچہ لوگ اس کے خلاف ہی کیوں نہ چاہتے ہوں. جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ قتال تم پر فرض ہے خواہ وہ تمہیں ناگوار ہی ہو, بہت ممکن ہے کہ تمہیں ایک بات ناپسند ہو اور خیر اسی کے اندر ہو, اور ایک بات اچھی لگے اور شر اسی کے اندر ہو. حسب ذیل حدیث بھی سیاق حدیث بدر میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام سے ابو سفیان کے چلنے کی خبر پائی تو مسلمانوں کو بلایا اور کہا کہ قریش کے اس قافلے کے ساتھ مال و متاع بہت ہے, اس پر دھاوا بولو, کیا عجب کہ کفار کا مال غنیمت اللہ تعالیٰ تمہیں دے دیں. بعض کے پاس اسلحہ تھا اور بعض کے پاس نہیں, اور نہ انہیں یہ گمان تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کریں گے. اور ابو سفیان جب حجاز سے قریب ہوئے تو انہوں نے اپنے جاسوس چھوڑ رکھے تھے اور ہر آنے جانے والے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبریں پوچھتے رہتے تھے. چنانچہ ان کو خبر مل گئی کہ رسول اللہ تمہارے قافلے کے در پہ ہیں, تو انہوں نے احتیاطی تدابیر اختیار کر لیں اور دمدم ابن عمرو غفاری کو فوراً مکے بھیجا کہ قریش سے مل کر قافلے کی حفاظت کا انتظام کرائے, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حملہ ور ہو رہے ہیں. ادھر رسول اللہ بھی اپنے ساتھیوں کو لے کر نکلے اور وادی ظفران تک پہنچے اور وہاں قیام کیا کہ اتنے میں آپ کو خبر ملی کہ قریش اپنے قافلے کی حفاظت و مدافعت کی خاطر مکے سے روانہ ہو گئے ہیں. تو رسول اللہ نے مشورہ کیا, ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی ٹھیک بات کہہ دی اور عمر رضی اللہ عنہ نے بھی یہی کہا. پھر مقداد رضی اللہ عنہ کہنے لگے, اللہ کے رسول, ہم آپ کے ساتھ ہیں, اللہ تعالیٰ کا جو منشا ہے اس کو پورا کیجئے. اللہ تعالیٰ کی قسم ہم موسیٰ علیہ السلام کی امت بنی اسرائیل کی طرح نہیں کہیں گے, اگر آپ ہمیں حبش تک بھی لے جانا چاہیں تو جب تک آپ وہاں نہ پہنچے ہم آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں گے. تو آپ نے مقداد رضی اللہ عنہ کو دعائے خیر دی. پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں مجھے مشورہ دو. رسول اللہ کی مراد انصار سے تھی, ایک تو اس وجہ سے بھی کہ انصار تعداد میں زیادہ تھے, دوسرے اس لیے بھی کہ عقبہ میں جب انصار نے بیعت کی تھی تو اس بات پر کی تھی کہ جب آپ اس قرب مکہ سے نکل کر مدینہ پہنچ جائیں گے تو ہر حال میں ہم آپ کا ساتھ دیں گے, یعنی دشمن آپ پر چڑھائی کر کے آئے تو ہم اس کے مقابلے پر ہو جائیں گے. اس میں چونکہ یہ وعدہ نہ تھا کہ جارحانہ اقدام پر بھی ساتھ دیں گے, اس لیے رسول اللہ ان کا بھی ارادہ اور رائے دریافت کر لینا چاہتے تھے تاکہ ان سے بھی وعدہ لے کر ان کی ہمدردیاں بھی حاصل کر لیں. سعد رضی اللہ نے کہا کہ شاید آپ ہم سے جواب طلب فرما رہے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا کہ ہاں میری مراد تم ہی لوگوں سے ہے. تو سعد رضی اللہ نے کہا, اللہ کے رسول, ہمارا آپ پر ایمان ہے, آپ کا حکم ماننے کی بیعت آپ کے ہاتھ پر کر چکے ہیں, ہم آپ کا ساتھ کبھی نہ چھوڑیں گے. اللہ تعالیٰ کی قسم اگر سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر بھی آپ اس میں گھوڑا ڈال دیں تو ہم بھی اس میں کود پڑیں گے, ہم میں سے کوئی بھی ذرا تعمل نہ کرے گا. ہم لڑائیوں میں بہادر بتانے والے مصیبتوں کو جھیلنے والے ہیں، آپ ہم سے انشاءاللہ خوش رہیں گے۔ اس جواب سے رسول اللہ بہت خوش ہوئے، اسی وقت کوچ کا حکم دے دیا اور فرمایا کہ رب نے دو میں سے ایک کا مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، اور کیا عجب وہ ایک ہی جنگ ہو۔ میں گویا مشرکین کا مقتل یہیں سے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔